معراج کے دولا میرے نبی،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو جب بھی کہیں پر بیٹھیں، چند لوگ ہوں یا کچھ لوگ ہوں، جو بھی آپ مجلس میں آپ تشریف فرما ہوں، تو درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی ملیں گی اور کل روز قیامت بھی اللہ پاک کے کرم سے نور عطا ہوگا۔ معراج کا دولہ پروگرام ہے اور سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ یہ ماہ مبارک بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے۔ چھٹی شریف ہم نے منائی، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے دن بھی قریب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک دن منایا جائے گا۔ 27 رجب المرجب جو ہے وہ معراج کی رات ہے، انشاءاللہ عزوجل وہ بھی دھوم دھام سے ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر شب برات کا مہینہ ہے، ماہ شعبان ہے، گویا کہ رجب آتے ہی رمضان المبارک کی آمد کی ایک طرح سے تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ نفلی روزے رکھتے ہیں عاشقان رسول اور عبادتوں میں زیادہ رغبت بڑھ جاتی ہے۔ سحری کے اجتماعات آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ مہینہ، اس سے اگلا مہینہ اور رمضان مبارک، پے در پے تینوں مہینے بڑی ہی زبردست برکتوں اور رحمتوں والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان مہینوں کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس پروگرام میں ہم معراج والے دولہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بھی سنتے ہیں اور بالخصوص معراج سے متعلق واقعات سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناتخان اسلام بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ آخر میں قصیدہ معراجیہ کے کچھ اشعار بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا واقعہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصیات اور اوصاف کا بہت سارا جو اجتماع ہے ہمیں اس رات کے ایک واقعے کے اندر نظر آتا ہے۔ معراج کے واقعات کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے، یاد رکھیے کہ یہ جو معراج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ معراج جسمانی تھی، یعنی کہ روح و جسم دونوں کے ساتھ تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ خواب کا معاملہ ہو۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن چند باتیں عرض کر کے پھر کچھ واقعات کی طرف آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر یہ معراج فقط خواب میں ہوتی اور جسمانی نہ ہوتی، جسم کے ساتھ نہ ہوتی، تو پھر یہ معجزہ کیسے ہوتا؟ پھر اس پر اتنا کلام کیوں ہوتا؟ کفار اس کا انکار کیوں کرتے؟ پھر یہ اتنے زیادہ اوصاف کے بیان کرنے کا اتنا بڑا باب کیوں ہوتا اور کیسے ہوتا؟ کیونکہ خواب میں تو آپ اور میں بھی آسمانوں پر جا سکتے ہیں، وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ عام زندگی میں بندہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو معراج اٹسلف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ ہی تھی۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 15 کی پہلی آیت کے اندر جہاں پر معراج کا تذکرہ ہے، جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے بِعَبْدِهِ، سبحان الذی اسرا بِعَبْدِهِ۔ اور عربی کے اندر جو عبد کا لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، اس کا معنی ہی بندہ ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس پہ بڑا کلام کیا، اس لفظ پہ بڑا کلام کیا، اس کے بہت سارے فوائد کو بیان فرمایا۔ اگر فقط روح کی معراج ہوتی تو بھی روحی عبدی ہی کا لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور لفظ عبد کا جو اطلاق ہے, جو بندے کا اطلاق ہے, وہ جسم اور روح دونوں پر ہی کیا جاتا ہے. تو یہ آیت سے بھی واضح ہوا. مزید اس کے ضمن میں بہت سارے دلائل بیان کیے گئے اور بڑی زبردست جو ہے وہ روایات بیان کی گئیں اور بڑے پیارے واقعات ہیں, چند آپ کے گوش گزار بھی کرتا ہوں. جس رات یہ واقعہ ہوا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما تھے, اور جب معراج پر تشریف لے گئے تو بعض روایتوں کے مطابق صدیق اکبر, بعض کے مطابق ام ہانی, اور بعض کے مطابق ادر صحابہ کرام علی مردوان بھی آپ کو آپ کی آرام گاہ میں نہ پا کر حیران بھی ہوئے اور کچھ تشویش میں بھی مبتلا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن نقصان پہنچا جائے. یعنی کہ جس بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے تو ان صحابہ کرام علی مردوان نے آپ کو وہاں پر نہ پایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے. ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, اور بہت ساری روایاتوں کا یوں سمجھے کہ مجموعہ کہہ لیں, مفہوم کہہ لیں, اور ایک واقعہ ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. اس وقت کسی سفر پر قیصر روم کے علاقے میں موجود تھے, اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پیغام دے کر قیصر روم کے پاس بھیجا. قیصر روم اس وقت شام میں موجود تھا, تو اس وقت ظاہر ہے کہ معلومات کا ذریعہ لوگ ہوا کرتے تھے. اس نے کہا کہ اگر عرب کے کچھ تاجر یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو انہیں میرے پاس لے کر آؤ. تو عرب کے جو تاجر تھے وہ آئے, تو انہیں کے اندر ابو سفیان بھی تھے, ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب قیصر روم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے. اچھا, ابو سفیان جو تھے یہ اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے قبیلے کے جو ہے وہ سردار تھے, ان کا بڑا روب تھا, دبدبا تھا اور بڑی عزت تھی. یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں, ایسی بات کروں کہ جس سے قیصر روم جو ہے وہ فوراً بدزن ہو جائے, دور ہو جائے اور اس قبول کی طرف آگے نہ بڑھنے پائے. لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں خوف ہوا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تو دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, اور میرا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی, میری عزت اور جو منصب ہے, جو حشمت ہے, جو جاہ ہے, وہ خطرے میں پڑ جائے گا. کہتے ہیں میں خاموش رہا, لیکن اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ایک بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے, اور عام عقل جو ہے اس کو قبول کرنے سے قاصر ہے. تو کیوں نہ میں قیصر کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو میں معاذ اللہ بدزن کر سکوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ پتہ ہے یہ جن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, جو اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, بڑی عجیب بات کرتے ہیں. قیصر نے کہا کہ بتاؤ کیا بات کرتے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے, اور وہاں سے جو ہے وہ سفر ہوا اور دیگر جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. چلے بھی گئے, واپس بھی آ گئے. قیصر کو پتا تھا کہ مکے سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ راتوں رات بندہ آنا جانا کر لے. تو ابو سفیان نے سمجھا کہ شاید یہ بات سن کر قیصر جو ہے وہ انکاری ہو جائے گا, لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا ہے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب اللہ تبارک و تعالی محبوب کی شان کو بلند فرمانا چاہے تو پھر مخلوق کی کیا ہمت کہ شان کو کم کر سکے. اسی گفتگو کو قیصر روم کا ایک درباری جو کہ عیسائیوں کا پادری تھا وہ بھی سن رہا تھا. وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آپ نے کیا کہا؟ اچھا, یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو وہ پادری کہنے لگا کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں کہ ایسا ہی ہوا. سب لوگ حیران ہو گئے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے گواہ ہو سکتا ہے اتنے عجیب غریب واقعے کا. اس نے کہا کہ دراصل میں ان دنوں میں, جن دنوں کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, میں ان دنوں مسجد اقصی کی خدمت پر معمور تھا. وہاں کے انتظام میرے سپرد تھے اور میں وہاں کا ایک بڑا پادری تھا. تو میری یہ ذمہ داری تھی اور میری یہ روز مرہ کی روٹین تھی کہ میں رات کو مسجد اقصی کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا. لیکن ایک رات بڑا عجیب واقعہ ہوا. بقیہ تمام دروازے تو بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ بسد کوشش کے بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی, ساتھ میں خدام کو بھی ملایا لیکن دروازہ بند نہ ہو. تو میں نے سمجھا کہ شاید اوپر سے بلڈنگ جو ہے عمارت تھوڑا نیچے آ گئی ہوگی تو وہ چوکھٹ کے اوپر جوڑا پریشر پڑ گیا ہوگا تو یہ پلہ جو ہے کواڑ جو ہے ڈور جو ہے یہ بند نہیں ہو رہا, چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں صبح کر لیں گے. جب صبح ہم آئے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ دروازہ تو بالکل درست ہے اور آرام سے بند ہو گیا. اور پھر میں نے برابر میں دیکھا کہ وہاں پر ایک پتھر کے اندر سواری باندھنے کا نشان بھی نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک اللہ کا آخری نبی آنا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مسجد اقصی آئے اور یہاں سے پھر آسمانوں پر جائے. تو وہ پادری کہنے لگا کہ یقیناً یہ وہی رات ہے جس رات کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور اس واقعے کا میں خود چشم دید گواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کہاں کہاں پر بلند کیا اور کس کس طرح سے بلند فرمایا. ایک اور واقعہ اس ضمن میں ملتا ہے کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے فرشتے ہیں, جو نوری مخلوق ہیں, اس میں چار فرشتے یہ افضل ترین ہیں, حضرت اسرافیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. ان چاروں کے درمیان ہزاروں سالوں سے ایک گفتگو چلتی آ رہی تھی اور یہ چاروں آپس میں گفتگو کرتے تھے تین چار مسائل کے بارے میں اور اس کا جواب نہیں بن پا رہا تھا. اللہ پاک نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تو انہی واقعات کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے اس سوال اور تشنگی کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی انت تعلم, یا رب تو ہی جانتا ہے. پھر اللہ پاک نے اپنا دست قدرت آپ کے کندھوں کے درمیان جب رکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انوار اور علوم منکشف ہوئے. پھر جب پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں کا جواب بھی دیا. وہ کیا تھا وہ بھی سنتے ہیں. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ کفارات کیا ہیں, یعنی گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ کن چیزوں میں ہے. تو ارشاد فرمایا سردیوں میں وضو کرنے میں, ایسا وضو کہ جو تمام اعضاء پر جس طرح پانی پہنچنا چاہے اس طرح پہنچ جائے. دوسرا نماز با جماعت کے لیے چل کر جانے میں, اللہ اکبر. اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے میں. جو شخص ان تین خصوصیات کا حامل ہوگا اللہ پاک ان تین نیکیوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے. سردیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات سفر میں ہوتے ہیں, بعض اوقات مشکل ہوتی ہے, وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن اگر کوئی سردیوں میں وضو کرتا ہے اور پراپر وضو کرتا ہے, اس روایت میں جو بیان کیا گیا اس سمے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرے, جاننا چھوڑائے, صحیح طور پر وضو کرے, سنت کے مطابق کرے, تو یہ کفارہ سیئات گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. پھر جماعت کے لیے چل کے جانا, اس کی فضیلت. اور تیسری کیا خوبی ہے اس مومن کی کہ جس کے دل میں ایک نماز پڑھ لی تو یہ خیال رہے, اس کا دل اٹکا رہے, اس کا دل متوجہ رہے, منتظر رہے کہ دوسری نماز کا وقت کب آتا ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا اس طور پر کیا حال ہے, ہمارے کیا معاملات ہیں. دوسرے فرشتے نے عرض کی, میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائیے کہ درجات کیا ہیں, سٹیپس کہہ لیں, لیولز کہہ لیں, درجات وہ کیا ہیں اور کس چیز میں ہیں. ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانے میں, سلام کو عام کرنے میں, اور اس وقت نماز پڑھنے میں کہ جس وقت دیگر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ جو صلاۃ اللیل ہوتی ہے اس میں تہجد بھی شامل ہے, جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت جو رب کی عبادت کرے اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا کتنی فضیلت کی بات ہے, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درجات کی بلندی اس میں ارشاد فرمائی. اور سلام کو عام کرنے میں کتنی زبردست یہ نصیحتیں ہیں، برکتیں ہیں. پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ منجیات کیا ہیں، نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں. فرمایا تین چیزیں. نمبر ایک، ظاہر و باطن میں اپنے رب کا خوف رکھنا. ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ہم جس بھی کنڈیشن میں ہوں، جس بھی حال میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں رکھنا. دوسرا، ہر وقت خواہ آپ فقر میں ہو یا آسودگی میں ہو، خرچ میں اعتدال برتنا، اسراف سے بچنا، فضول سے بچنا. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں عدل سے کام لینا. پھر چوتھے فرشتے نے عرض کی حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مہلکات کیا ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بخل سے کام لینا، بخل کی پیروی کرنا، یعنی کہ کنجوسی کرنا، وہاں پر خرچ نہ کرنا جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی جو بھی ڈیفینیشن ہے. تو بخل اتنی ناپسندیدہ شے ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنا، اپنے دل میں عاجزی کو جگہ نہ دینا، کسی دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا. اور تیسری بات، اپنے نفس کی پیروی کرنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چاروں فرشتوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سچ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ، آپ نے سچ کہا، کیا بات ہے. اور یہاں پر علماء نے فرمایا کہ معراج کی رات یہ جو علم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہوا، ویسے تو بہت علوم عطا ہوئے، ان میں سے ایک حصہ جو یہ تھا، یہ ان فرشتوں کے سوال کا جواب تھا کہ جب خلیفہ بنایا جا رہا تھا اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اے رب، تو اس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے کہ جو یہ یہ کام کرے گا اور ہم تیری اطاعت اور بندگی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو یوں ظاہر فرمایا. اور علماء نے لکھا کہ یہ سوالات ان فرشتوں کے ذہنوں میں اور یہ گفتگو تھی 4000 سال سے جاری تھی. آخر میں چند منٹ باقی ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قصیدے کے چند اشعار سنتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا اور پھر جو ہے آپ سے اجازت لیں گے. جی، آج کے جو دو تین اشعار ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ کہتے ہیں گرد کو، نثار جاؤں یعنی کہ صدقے ہو جاؤں. غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رہ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، اب میں اس رہ گزر کو کیسے پا سکتا ہوں، تمنا ہی کر سکتا ہوں، کاش کہ میں غبار بن کر نثار جا سکتا. اور وہ رہ گزر کہ جہاں سے میرے آقا گزرے، ہمارے دل بچھے تھے حوریوں کی، جنتی جو عورتیں ہیں انہوں نے گویا کہ آنکھوں سے جو ہے وہ استقبال کے لیے آنکھیں بچھا رکھی تھی اور فرشتوں نے اپنے پر بچھا رکھے تھے. تو اس تصور کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شعر کہا. دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے, یہ محاورہ ہے. دھانی کا مطلب ہوتا ہے سبزی مائل کلر, اور جو دھان کی فصل جب پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ گرین کے قریب قریب ہوتا ہے. تو اعلی حضرت نے تصور کیا کہ جب میرے آقا تشریف لے کر گئے اور جب بلندیوں کا سفر ہوا تو یہ اونچے اونچے جو پہاڑ ہیں جن کی ہم چوٹیاں دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں, لیکن میرے آقا اتنی بلندی پر تشریف لے کر گئے کہ یہ جو پہاڑ تھے گویا کہ اس رات کی برکتوں کو دیکھ کر اور نظاروں کو دیکھ کر جھوم رہے تھے, اور اس طرح سے جھوم رہے تھے جس طرح سے یہ جو فصل ہوتی ہے وہ جب ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر جو لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ جو ایک سبزی مائل کلر جو ہے وہ نظر آتا ہے, تو یہ پہاڑوں کا منظر جو ہے بلندی سے اس طرح سے نظر آ رہا تھا. اگر آپ نے کبھی باہر سفر کیا اور خاص طور پر جب بہت بلند فلائٹس ہوتی ہیں اور کسی پہاڑی علاقے سے گزریں تو آپ کو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لکیریں نظر آتی ہیں. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خوبصورت انداز پر اس سفر اور پہاڑوں کے اس منظر کو بیان فرمایا. آخری شعر,
خوشی کے بادلوں مل گیا
اللہ. یعنی وہ جو منظر تھا, وہ جو خوشی تھی, پہاڑ بھی شامل تھے, فرشتے بھی شامل تھے, نغمات جو ہے وہ گنگنائے جا رہے تھے, اور یہ سارا منظر ایسا تھا کہ حرم بھی خوشی سے جھوم رہا تھا. جی ہاں, حرم کعبہ جو ہے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو بعض علماء نے لکھا کہ 3 دن تک اس کے اندر وجدانی کیفیت رہی, جھوم اٹھا تھا. اس کی روایتیں ہیں مختلف, لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخیل میں یہ ارشاد فرمایا گویا کہ حرم بھی ان تمام مناظر کو دیکھ کر اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھ کر اس کو بھی وجد آ رہا تھا, یعنی کہ جھوم رہا تھا. دلوں کے طاؤس رنگ لائے. طاؤس کہتے ہیں مور کو, دا کلر فل برڈ, ایک ایسا پرندہ کہ جس کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں. تو دل کا جو پرندہ ہے جو کلر فل ہے وہ بھی گویا کہ کھلکھلا اٹھا تھا اور اپنے رنگوں کو برسا رہا تھا, پھیلا رہا تھا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزید محبت عطا فرمائے. یہ واقعات سننا سنانا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مزید اپنے آقا کی محبت ہو اور ان کی پیروی کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. دوبارہ حاضری ہوگی, پھر کچھ معراج کے واقعات سنیں گے, اعلی حضرت کے اشعار سنیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
معراج کے دولا میرے نبی, معراج کے دولا میرے نبی.